ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله المعاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا میرے واجب الاحترام جنگ کے غیور نوجوانوں اور دوستو حضرت مولانا رشید احمد مدنی صاحب کے مدرسہ بنات الاسلام محلہ چندہ والا کا یہ سالانہ جلسہ ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ مولانا رشید احمد مدنی صاحب نے یہاں بچیوں کا ایک معیاری مدرسہ قائم کیا ہوا ہے ایسے مدارس کا قیام اس دور کی بڑی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قبول فرمائے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور قرآن کی ایک آیت کی تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جن کا تعلق حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا مظلوم صحابی ہے مظلوم صحابی کہ جس کو شیعہ نے تو برا کہنا ہی تھا سنی بھی جس کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں یہ بڑی ستم ظریفی کی بات ہے مجھے افسوس ہے کہ سنیوں کو صحیح معنی میں حضرت معاویہ کے بارے میں معلومات ہی نہیں اگر آپ کسی سنی مولوی سے کہیں کہ باقی صحابہ کی بھی تم شان بیان کرتے ہو امیر معاویہ کی بھی شان بیان کرو تو وہ سوائے ایک بات کے کہ امیر معاویہ کاتب وحی تھے یا حضور نے فرمایا کہ اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا امیر معاویہ ہادی بھی تھے مہدی بھی تھے اس کے علاوہ اور کوئی بات بیان ہی نہیں کرتے آپ تجربہ کر لیں بڑے میرے سے بڑا کوئی مولوی آئے اور آپ اس کو یہ موضوع دے دیں اس کے علاوہ بات نہیں کرے گا، ان دونوں باتوں کے علاوہ اور کوئی بات. عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں، ان کے دور کے کارنامے دور خلافت کے ہر مولوی بیان کرے گا. شیر شاہ سوری مولوی نہیں، ان کے دور کے کارنامے ہر آدمی بیان کرتا ہے. اورنگزیب، عالمگیر، ظہیر الدین بابر، نصیر الدین ہمایوں، مغلوں کے حکمران، یہ جی قرآن لکھا کرتے تھے، ٹوپیاں بیچ کر گزارا کرتے تھے، یہ واقعات ہر آدمی بیان کرے. لیکن ایک ایسا انسان جو پاکستان کی نہیں اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں سب سے بڑا اسلامی حکمران ہے، اس کے دور خلافت کا کوئی واقعہ کوئی نہیں بیان کرتا. یہ افسوس ہے یا نہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس چھوٹی سی اور تھوڑی دیر کی محفل میں آپ کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کارناموں کو بیان کیا جائے جو سٹیج پر بیان ہی بھی کیے جاتے ہیں اور نہ کسی کو ان کا پتہ ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ میری طرف توجہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ حضرت معاویہ کی حضور کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے. تاریخی اعتبار سے اتنی زیادہ گجلک بات نہیں، لیکن اگر آپ کو یہی کوئی آدمی بیان کرے کہ حضور کے ساتھ امیر معاویہ کیا رشتہ داری ہے، تو سوائے اس بات کے کہ امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ حضور کی بیوی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ داری بیان ہی نہیں کرتا. اور کوئی رشتہ داری بیان اس لیے نہیں کرتا کہ کسی رشتہ داری کا پتہ ہی نہیں، پتہ ہو تو بیان کرے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی آپ کے سامنے حضور کی رشتہ داریوں کا ذکر میں کروں، چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور امیر معاویہ کی حضرت علی کے ساتھ بھی رشتہ داری ہے، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں کرتا. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ امیر معاویہ کے حضور کے ساتھ کیا رشتہ داری تھی؟ اگر میری طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آج آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا. وقت تھوڑا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا دن رات کا یہ کام ہے. ابھی میں سمندری جمعہ پڑھا کر 1.5 گھنٹہ تقریر کر کے وہاں سے چلا ہوں اور یہاں پہنچا ہوں، اور یہاں کے بعد پھر میں نے ایک جگہ جلسے میں جانا ہے. اتنی دور سے آدمی آئے اور آگے آپ کی توجہ ہی نہ ہو، آپ یہاں بیٹھ کر دکان ہی کا حساب کرتے رہے، پھر کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 23 سال کی عمر میں حضور کا کلمہ پڑھا. کتنی عمر میں؟ امیر معاویہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، مکے کے سردار ابو سفیان کا لڑکا تھا. حضور کی محفل میں حضرت معاویہ بیٹھے تھے کہ غسان کی ریاست کا ایک شہزادہ حضور کی مجلس میں آیا اور آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں عیسائی ہوں اور آپ کی زیارت کرنے آیا تھا، اگر میں آپ کو کوئی تحفہ دوں تو آپ قبول کریں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں قبول کروں گا. تو وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور میرے پاس سامان اپنا یہاں نہیں ہے، وہ میں دور 6 میل باہر رکھا ہوں، تو آپ کسی آدمی کو میرے ساتھ بھیجیں جو آپ کا ہدیہ لے آئے اور آپ کو دے دے. حضور علیہ السلام کے خصوصی خدام میں حضرت انس ابن مالک اور حضرت زید ابن حارثہ، ان دونوں کا نام آتا ہے، جو ہر وقت حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے. لیکن جس وقت وہ شہزادہ آیا اس وقت ان دونوں میں کوئی بھی نہیں تھا، تو اس وقت ان دونوں کے علاوہ حضرت معاویہ حضور کے خادم تھے اس وقت. تو حضور نے فرمایا معاویہ تم اس کے ساتھ جاؤ اور وہ جو ہدیہ یہ تمہیں دے یہ لے لو. حضرت معاویہ نے حضور کا حکم سنا تو حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میرا جوتا جو باہر جانے کے لیے میں پہنا کرتا تھا وہ گھر میں تھا، جوتا وہاں موجود نہیں تھا، تو چونکہ حضور کا حکم تھا میں نے اس شہزادے سے یہ نہیں کہا کہ ٹھہرو میں جوتا لے کر آتا ہوں, اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ, تو میں نے جوتے کا بھی انتظار نہیں کیا اور ننگے پاؤں اس کے ساتھ چل پڑا. یہاں پر تو آدمی ننگے پاؤں پھر سکتا ہے, آپ باہر ننگے پاؤں پھریں کوئی بات نہیں, لیکن عرب کے اندر نہیں پھر سکتا, اس لیے کہ عرب میں بہت گرمی ہوتی ہے اور عرب کی ریت اور عرب کے پتھر اور پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں آدمی ایک قدم بھی پتھر پر نہیں چل سکتا یا ریت پر نہیں چل سکتا. لیکن امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے حکم کی وجہ سے وہاں سے نکلا اور باہر جب گیا تو میں نے شہزادے سے کہا کہ تم مجھے بھی اپنی سواری پر سوار کر لے, میرے پاؤں جلتے ہیں. تو شہزادے نے کہا کہ معاویہ میں تو شہزادہ ہوں اور تو کمی ہے, تو نوکر ہے, تو محمد کا غلام ہے اور میں غلام کو اپنی سواری پر سوار کروں, میں شہزادہ ہوں یہ نہیں کر سکتا. حضرت معاویہ نے اس کو جواب میں کچھ نہیں کہا بلکہ اسی طرح پیدل چلتے رہے اور بعد میں فرمایا کہ چلو آپ مجھے سواری پر سوار نہ کرو, مجھے جوتا ہی دے دو اپنا جوتا. تو اس نے کہا میں کمیوں کو جوتے نہیں دیتا. امیر معاویہ مکے کے سردار کا لڑکا تھا, مسلمان کا, وہ کچھ کمی کو تو نہیں تھا, خود سردار تھا, خود اس کا باپ بھی سردار تھا اور بہت بڑی عظمت والا انسان تھا, لیکن حکم چونکہ رسول اللہ کا تھا 6 میل تک امیر معاویہ ریت پر بھاگتا رہا. یہ اس معاویہ کی بات ہے جس کو تاریخ کے چیخڑوں نے پیغمبر کا نافرمان ثابت کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور اس نے ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ کو دیا. حضرت معاویہ وہ ہدیہ لے کر واپس آئے. میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ایک آدمی کو تو کسی جگہ کام بھیجتا ہے کہ یار فلاں جگہ سے 500 روپیہ لیا, اگر تجھے اس پر یقین نہ ہو تو بھیجے گا, اگر یہ یقین ہو کہ 500 روپیہ لے کر یہ بھاگ جائے گا یا یہ پیسے اس میں 100 رکھ لے گا بھیجے گا. اور پیغمبر نے امیر معاویہ کو اپنا سفیر اور اپنا نمائندہ اور اپنا امین بنا کر بھیجا, جس کو نبی ایک چیز کے لیے امین تسلیم کر لے ساری امت الٹی لٹک جائے, اس کی امانت میں شبہ نہیں کر سکتی. امیر معاویہ واپس آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے حضور نے پوچھا کیسے گئے اور کیسے آئے, شام ہو گئی تھی, دیر ہو گئی تھی. تو حضرت معاویہ نے سارا واقعہ سنایا کہ میں اس کی سواری کے ساتھ ساتھ 6 میل بھاگتا رہا, ننگے پاؤں بھاگتا رہا. حضور فرماتے تھے کہ اتنی دھوپ میں اور اتنی گرمی میں پاؤں نہیں تیرے جلے. تو حضرت معاویہ نے فرمایا پاؤں کب جلتے, حکم جو آپ کا تھا, پاؤں کیسے جلتے, پاؤں کیسے جلتے, حکم جو آپ کا تھا. حضور نے امیر معاویہ کی یہ بات سنی تو ایک لفظ آپ نے فرمایا, میں نے وہ لفظ سنانے کے لیے یہ واقعہ دہرایا. حضور نے جواب میں فرمایا اعلم من امتی معاویہ, میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ ہے. بات صرف اتنی نہیں, یہ واقعہ تو ختم ہو گیا, یہ بات بھی ختم ہو گئی. اس واقعہ کے پورے 38 سال کے بعد امیر معاویہ تخت خلافت پر بیٹھے, حضرت معاویہ دمشق کے تخت پر بیٹھے ہیں اور پوری دنیا کا نصف حصہ ان کے قدموں کے نیچے, پوری دنیا کا نصف حصہ. حضرت معاویہ کی فوجیں افریقہ کے جزیروں کو فتح کرنے کے لیے جب گئی تو ایک فوج ایک علاقے کو فتح کر کے آئی, حضرت معاویہ نے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو, تو اس نے کہا کہ ہم غسان کے ملک کو فتح کر کے آئے ہیں اور یہ 6000 قیدی غسان کی ریاست کے ہیں. حضرت معاویہ نے فرمایا ان قیدیوں کو میرے سامنے لاؤ. جب قیدی سامنے لائے گئے تو سب سے آگے آگے جس قیدی کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے وہی شہزادہ تھا, وہی شہزادہ غسان کی ریاست کا وہی شہزادہ, کہ جس شہزادے نے 38 سال پہلے امیر معاویہ کو پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور کہا تھا تو کمی ہے. حضرت معاویہ نے اس کو دیکھا اور دیکھتے ہی پہچان لیا اور پہچان کر فرمایا اس کی رسیاں کھول دو.
میں ہوتا کہتا اس کو قتل کر دو، آپ ہوتے کہتے کہ اس کو جیل میں ڈال دو، لیکن جس کو پیغمبر نے امت میں سب سے بڑا حوصلے والا کہا، اس معاویہ نے فرمایا اس کے ہاتھ سے رسیاں کھول دو، اور فرمایا کہ اس پر کوئی قید نہیں، کوئی تدغن نہیں، یہ شہزادہ ہے، قابل احترام ہے، اس کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ اور ایک مہینہ تک اس کی مہمانی کرو. ایک مہینہ گزر گیا، مختلف قسم کے کھانے، روزانہ وہ دسترخوان پہ شہزادہ کھاتا تھا اور حیران تھا کہ یار میں نے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ دیکھے کہ ان سے مسلمانوں سے ہم نے بغاوت کی، ہم نے ان کا مقابلہ کیا، ہم قید ہو کر آئے تو مجھے اس خلیفہ نے اور اس وقت کے امام نے مہمان خانے میں جگہ دے دی، اور جب ایک مہینے کے بعد حضرت معاویہ نے فرمایا کہ ایک مہینہ مہمانی کے بعد تجھے اجازت ہے، تو جہاں چاہے جا سکتا ہے، میں نے تجھے رہا کر دیا، تجھ پر کوئی قید نہیں لگائی، کوئی ظلم نہیں کیا، جا. جب جانے لگا حضرت معاویہ نے اس کو 10,000 درہم ہدیے کے طور پر دیا، یہ 10,000 درہم. اب 10,000 درہم جب اس نے لیا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو وہ لوگوں سے کہتا ہے یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے. تو ایک آدمی نے کہا کہ یہ ابو سفیان جو مکے کے سردار ہیں ان کا یہ لڑکا ہے اور اس کا نام معاویہ بن ابو سفیان ہے. تو اس نے کہا، جب امیر معاویہ کو اس نے غور سے دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور کہنے لگا یہ تو وہی لڑکا ہے. تو آ کر حضرت معاویہ کے دربار میں وہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، کیا آپ وہی نوجوان نہیں کہ جو جوتا یعنی جن جو بغیر جوتے کے میری سواری کے ساتھ بھاگتے رہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ جس دن تم پہلے دن آئے تھے، ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، میں نے اسی دن پہچان لیا تھا کہ یہی وہ آدمی ہے جس نے مجھے کبھی کہا تھا. اور اے شہزادے، بے شک آج تو گرفتار ہو کر میرے پاس آیا ہے، یاد رکھ اس وقت بھی میں محمد کا کبھی تھا، آج بھی میں محمد کا کبھی. وہ کہنے لگا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے پہلے دن پہچان لیا تھا، اور پہچاننے کے بعد میں نے تجھے اپنا مہمان بنایا تھا، پہچاننے کے بعد 10,000 درہم دیے تھے. تو وہ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے، اور بلادری نے فتوح البلدان میں لکھا کہ امیر معاویہ نے جس وقت اس کو 10,000 درہم دیے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو پتا چلا کہ یہ تو وہی لڑکا تھا جس کو میں نے کمی کہا تھا، جو 6 میل تک ریت پر بھاگتا رہا تھا. آج انسانی عقل کہتی ہے کہ اس کو چاہیے تھا کہ اس کا سر اڑا دیتا، لیکن وہ محمد کا غلام تھا، اور اس نے کہا کہ میں رسول اس محمد کا غلام ہوں کہ جس نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا تھا. میں تجھ پر ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ تو نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، میں نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا. یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ شہزادے نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر حضور کا کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، دربار دیکھے، میں نے ایسا اخلاق والا انسان میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا عظیم انسان. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی. کون ہے کاتب وحی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن لکھا. ایک شیعہ نے مجھے کہا کہ امیر معاویہ نے قرآن نہیں لکھا. میں نے کہا کیا لکھا؟ کہنے لگا امیر معاویہ حضور کے خط لکھا کرتے تھے. میں نے کہا پاگل، نبی کا خط بھی وہی ہوتی، نبی کا خط بھی وہی ہوتی. اور دوسری بات ہے کہ امیر معاویہ قرآن کے 13 کاتبوں میں 6 نمبر پر تھے. امیر معاویہ نے قرآن بھی لکھا، نبی کا فرمان بھی لکھا. اور آپ کی جنگ والوں کی میں معلومات کے لیے ایک نئی بات بتاتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے خط لکھے. امیر معاویہ حضور کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے. امیر معاویہ نے 3 سال نبی کی سیکرٹری شپ کا فریضہ سر انجام دیا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی ہے اسلام کی تاریخ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بادشاہوں کو 165 خط لکھے، اور 165 خطوں میں 133 خط امیر معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھے. 133 خط. تو اپنی غلہ منڈی کی دکان پر کسی کو منشی بنائے، تجھے اس پر اعتبار ہوتا ہے، اور جس کو نبی اتنا بڑا محرر اور سیکرٹری بنائے، اس کو اس پر نبی کو کوئی اعتبار نہیں ہوگا. قرآن پاک میں ہے فی صحف مکرمت مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام اکبرا.
یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت میں شک ہو سکتا ہے؟ امیر معاویہ قرآن کی وحی کے 13 کاتبوں میں چھٹے نمبر پر تھے، اور ان 13 کاتبوں کی شان قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ، قرآن کے صفحے بڑے پاکیزہ، بڑے برکت والے، مرفوعت مطہرہ، بڑی بلندی والے اور پاکیزگی والے، اور بیعیدی سفرہ، جن ہاتھوں نے قرآن کو لکھا وہ ہاتھ بھی بڑے برکت والے. اب کوئی آدمی کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے ہاتھ تو اچھے تھے لیکن ان کی نیت اچھی نہیں تھی، اللہ کو اس بات کا پتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، اور اللہ نے فرمایا کرام بارارتن، ان کے ہاتھ ہی اچھے نہیں تھے، وہ 13 کے 13 انسان روئے زمین کے بہترین لوگ تھے. کرام، کرام عربی میں بہت برگزیدہ آدمی کو کہتے ہیں، کرام، کرام بارارا، کرام برگزیدگی، بارارا انسان، انسانوں میں برگزیدہ لوگ یہ 13 ہیں جنہوں نے اللہ کا قرآن لکھا. تو نس قطعی سے امیر معاویہ بہترین انسان قرار پائے یا نہیں پائے؟ اب اگر کوئی تاریخ ان کو دھوکے، کوئی تاریخ ان کوئی کسی تاریخ کا چیتھڑا امیر معاویہ کو برا کہے تو اس کو مانا جائے یا قرآن کی اس آیت کو مانا جائے؟ قرآن کی آیت تو امیر معاویہ کو بہترین انسان کہتی ہے. آپ سے کوئی آدمی بات کرے آپ کو جی امیر معاویہ کے بارے میں بکواس بند کرو، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ کاتب وحی ہے، اس لیے کہ وہ کاتب، تو اگر وہ کہے کہ کاتب وحی ہے تو پھر کیا، تو اس کو کہو کہ کاتبان وحی کو قرآن نے بہترین آدمی کہا. جس کو قرآن بہترین آدمی کہے اس کو ساری دنیا مل کر بھونکنے لگ جائے، اس کی زبان کتوں کے آگے ڈال دو، قرآن کی بات پر کوئی شک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اتنی بات کا پتہ چل گیا. اب ایک بات اور ذہن میں رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی امیر معاویہ نے حضور کا کلمہ پڑھا فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد جو آدمی کلمہ پڑھے اس کا درجہ اونچا نہیں ہو سکتا. میرا دعویٰ ہے کہ یہ استدلال غلط ہے. فتح مکہ کے بعد جس نے کلمہ پڑھا اس کو لفظ مہاجر سے یاد نہیں کیا جا سکتا. ایک بات یاد رکھیں، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا اور آپ وہ سمجھ بھی نہیں سکیں گے. فتح مکہ کے بعد یہ معاہدہ تھا مکے کے مشرکین سے کہ مکے کی فتح کے بعد جو آدمی مکے سے مدینے جائے گا حضور اس کو واپس بھیج دیں گے. ٹھیک ہے، جو آدمی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا وہی آدمی مدینے جا سکتا ہے. اگر امیر معاویہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے تو وہ مدینے کیسے گئے؟ مجھے اس کا جواب دو. 2.5 سال نبی کے خادم کیسے رہے؟ امیر معاویہ نے حضور کا کلمہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پڑھ لیا تھا لیکن اس کا اظہار فتح مکہ سے کئی دن پہلے کیا، اور پہلے کرنے کی وجہ سے وہ مہاجر قرار پائے. اور امیر معاویہ وہ انسان ہے جس کے دل میں شروع سے اسلام کی محبت تھی، جس کی وجہ سے امیر معاویہ کفر میں رہنے کے باوجود ایک جنگ میں بھی نبی کے مقابلے میں نہیں آئے. اگر آئے ہیں تو دکھاؤ. جنگ بدر میں امیر معاویہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو بکر کا لڑکا عبد الرحمان تو حضور کے مقابلے میں آیا لیکن امیر معاویہ نبی کے مقابلے میں نہیں آئے. خالد ابن ولید بھی مقابلے میں تھے لیکن معاویہ نہیں تھا. میں چیلنج کرتا ہوں دنیا تاریخ کو کہ حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں کفار سے، 27 جنگوں میں ایک جنگ میں ایک دستے اور سریے میں امیر معاویہ بتاؤ کہ نبی کے مقابلے میں آیا. اگر آیا تو لاؤ کسی تاریخ میں بتاؤ، کسی کتاب میں بتاؤ، اگر نہیں آیا تو پھر مانو کہ امیر معاویہ وہ انسان ہے جس کے دل میں پہلے دن سے محمد کی محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ 1,44,000 صحابہ میں ایک صحابی ایسا ہے جس نے کفر کی حالت میں نہ شرک کیا نہ زنا کیا نہ شراب پی نہ جوا کھیلا, اور اس آدمی کا نام عثمان غنی ہے. میرے دوستو, امیر معاویہ 2.5-3 سال حضور کے خادم رہے اور 550 حدیثیں حضور علیہ السلام کی امیر معاویہ نے سن کر آگے بیان کی. 550 حدیثیں, امیر معاویہ 550 حدیثوں کے راوی. ٹھیک ہے, کوئی بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے قرآن کی آیت کا مفہوم. اور اب احادیث کو دیکھیں. حضور نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ تحادی مہدیہ, اے اللہ معاویہ کو حادی بھی بنا مہدی بھی بنا. حضور نے فرمایا اللہم علم الکتاب والحساب وعقل عذاب, اے اللہ معاویہ کو کتاب بھی سکھا حساب بھی سکھا دوزخ کے عذاب سے بچا. حضور نے فرمایا اللہم املہ علما, اے اللہ معاویہ کا سینہ علم سے بھر دے. حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کو وضو کرا رہا تھا, وضو سے جو پانی بچا حضور نے اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر میرے منہ پر چھینٹے مارے. وضو سے جو پانی بچا پانی کے چھینٹے لے کر میرے منہ پر مارے, اور چھینٹے مارتے ہوئے حضور نے ایک لفظ فرمایا, اور وہ لفظ معاویہ کہتے ہیں مجھے زندگی بھر نہیں بھولا, اور وہ لفظ یہ تھا حضور نے میرے منہ پر چھینٹے مار کر فرمایا, یا معاویہ تھا اے معاویہ ان ولیت الامر فتق اللہ, جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا. امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ میں اس وقت بچہ تھا لیکن جب حضور نے یہ فرمایا تو مجھے یقین ہو گیا اس وقت تک میری موت نہیں آئے گی جب تک دنیا کی حکومت مجھے نہیں ملے. اگر امیر معاویہ کی حکومت غلط ہوتی یا متسلط ہوتے یا متغلب ہوتے یا ان کا قبضہ زبردستی ہونا ہوتا تو آج حضور یہ فرماتے کہ معاویہ جب تجھے حکومت ملے تو مت لے گا. پیغمبر کا یہ فرمانا کہ جب حکومت ملے تو اللہ سے ڈرنا, اس کا مطلب ہے کہ امیر معاویہ کی پوری حکومت میں اللہ کے نبی کی مرضی شامل تھی. باقی یہ کہنا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا, ایک باپ مرتا ہوا اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد اللہ سے ڈرنا, تو اوپر رکھو کیا کہتا, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پہلے نہیں ڈرتے اللہ سے. تو باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ اچھے کام کرنا, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلے وہ اچھے کام نہیں کرتے. یہ کیسے مطلب ہوتا ہے؟ میری طرف توجہ ہے. تو دیکھیے, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 حدیثیں آپ کو سنائی, اب 5ویں حدیث سنیں. حضور نے فرمایا اللہ احلم من امتی معاویہ, میری امت کا سب سے بردبار معاویہ بن ابو سفیان ہے. اور حضور کی یہ حدیث ہے, حضور نے فرمایا رسول اللہ معاویہ یوم القیامت والے رداؤں میں نور ایمان, معاویہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی. یہ حضور کا فرمان. حضرت معاویہ کی حضور کے ساتھ 3 رشتہ داریاں تھیں, وہ بھی پہلے سمجھ لیں تاکہ میں اگلی بات شروع کروں. حضرت معاویہ کے حضور سے کتنی رشتہ داریاں تھیں؟ 3. پہلی رشتہ داری کہ امیر معاویہ کی چھوٹی بہن ام حبیبہ حضور کی بیوی تھی. ام حبیبہ کا نام کیا تھا؟ رملہ. کیا نام تھا؟ امیر معاویہ کی ایک لڑکی کا نام رملہ تھا اور امیر معاویہ کی ایک بہن کا نام رملہ تھا. یہ باتیں یاد رکھیں, رملہ بنت معاویہ اور رملہ بنت ابی سفیان. یہ جو ام حبیبہ ہیں ان کا نام رملہ تھا. ان کا نام کیا تھا؟ رملہ. اور امیر معاویہ کی ایک لڑکی کا نام بھی رملہ تھا. تو امیر معاویہ کی جو بہن رملہ تھی وہ حضور کی بیوی تھی, اور جو بیٹی رملہ تھی وہ حضرت عثمان کے لڑکے عبداللہ کی بیوی تھی, جو عثمان رسول اللہ کا نواسا تھا. حضرت عثمان کے گھر حضور کی بیٹی تھی یا نہیں رقیہ؟ تو رقیہ کے گھر سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا. تو وہ عبداللہ کس کا داماد تھا؟ امیر معاویہ کا. یعنی عبداللہ, آپ حسین کو تو جانتے ہیں کہ وہ نبی کا نواسا تھا, حسن کو تو جانتے ہیں کہ وہ نبی کا نواسا تھا, اور عثمان کا بیٹا نبی کا نواسا نہیں تھا جو پیغمبر کی بیٹی رقیہ کا لڑکا تھا. تو اگر حسین کی عظمت بلند ہے تو اس عبداللہ بن عثمان کی عظمت کیوں نیچے ہے بتاؤ؟ اس لیے کہ یہ امیر معاویہ کا داماد تھا. یہ عبداللہ بن عثمان, اس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ حضرت معاویہ کی لڑکی رملہ بنت معاویہ سے ہوئی. یہ امیر معاویہ کے حضور کے ساتھ دوسری رشتہ داری. تیسری رشتہ داری تو تب میں بتاؤں گا کہ اگر آپ یاد رکھیں گے, وہ بڑی مشکل ہے یاد رکھیں. اور وہ جو تیسری رشتہ داری ہے وہ ایسی ہے
کہ اگر وہ آپ کو یاد ہو جائے تو امیر معاویہ جتنی رشتہ دار حضور کے ہیں اتنے ہی رشتہ دار حضرت علی کے ہیں. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات پھر رہ جائے گی. حضرت معاویہ ایک دن حضور کے گھر آئے, حضرت معاویہ کی چھوٹی بہن رملہ ام حبیبہ حضور کی بیوی تھی, تو حضرت معاویہ جب مدینہ میں حضور کے گھر گئے تو ام حبیبہ حضرت معاویہ کے سر پر تیل لگانے لگی, تیل بھی معاویہ کے سر پر لگا رہی ہے, اوپر سے حضور آ گئے. حضور نے فرمایا ام حبیبہ کیا کرتی ہے؟ ام حبیبہ نے فرمایا رسول اللہ یہ میرا بڑا بھائی ہے, بڑی عظمتوں والا بہادر آدمی ہے, مجھے اس سے بڑی محبت ہے اور بڑے عرصے کے بعد آیا ہے, یہ تھکا ہوا ہے, میں اس کے سر پر تیل لگاتی ہوں. معاویہ سے محبت نہیں کرتی, اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا. جس سے نبی محبت کرے اس سے بھنگی محبت نہ کرے تو نہ ہو, جس سے نبی محبت کرے اس سے تبری محبت نہ کرے تو نہ کرے. بھائی ابن ہشام اس کو گالی دے تو دے, مسعودی اس کو برا کہے تو کہے, بی اے اور ایف اے کے نصاب میں اس کو برا لکھا جائے تو میں ان ساری کتابوں کو آگ لگا دوں نبی کے اس فرمان کے مقابلے میں. فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ. معاویہ ام حبیبہ تو اکیلی معاویہ سے محبت نہیں کرتی, اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے. یہ کتاب کا حوالہ پوچھتے ہیں کہ امیر معاویہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ فتح مکہ سے پہلے امیر معاویہ نے کلمے کا اظہار کیا, اپنے باپ سے ڈرتے تھے اس لیے کلمے کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا اور کلمہ پڑھا انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر. اگر امیر معاویہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوتے, حضور کا معاہدہ تھا مکے کے لوگوں کے ساتھ فتح کرنے سے پہلے کہ جو آدمی مکے کی فتح کے بعد مسلمان ہوگا وہ مدینے نہیں جائے گا. امیر معاویہ چونکہ پیغمبر کے جا کر خادم خصوصی بنے تھے, خادم خصوصی وہ بن سکتا ہے جس نے مکے کی فتح سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا ہو, ورنہ معاہدے کی بنیاد پر امیر معاویہ نہ مہاجر بن سکتے ہیں نہ مدینے جا سکتے. اور کتاب کا نام ہے تطہیر الجنان. کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب کا نام ہے تطہیر الجنان, ایک کتاب. دوسری کتاب کا نام ہے سوائے کے محرکہ, یہ دوسری کتاب. ان دونوں کتابوں کو اٹھاؤ, آپ کو معلوم ہوگا کہ امیر معاویہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر کا کلمہ پڑھا تھا. میں چیلنج کر چکا ہوں کہ امیر معاویہ وہ صحابی ہے جس نے کفر کی حالت میں 7 جنگیں پیغمبر کی دیکھی ہیں لیکن ایک جنگ میں بھی نبی کا مقابلہ نہیں کیا. نبی کا مقابلہ خالد نے تو کیا تھا اور ابو بکر کے لڑکے عبد الرحمان نے کیا تھا, امیر معاویہ نبی کے مقابلے میں کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ پہلے دن سے معاویہ کے دل میں رسول اللہ کی محبت تھی. کوئی بات میری آپ کو سمجھ میں آئی؟ یہ جو کتاب ہے نا تطہیر الجنان, میں ہوا میں باتیں نہیں کرتا, تطہیر الجنان کتاب کا تقریباً 250 صفحہ, اس لیے صفحہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کتاب کو دیکھیں, جو آدمی صفحہ پوچھتا ہے اس کو چاہیے تطہیر الجنان کا مطالعہ کرے. اگر اس کے پاس تطہیر الجنان نہ ہو تو پھر میرے ساتھ رابطہ قائم کرے. ٹھیک ہے, تطہیر الجنان یہاں کے کتب خانے میں مل جائے گی, کسی لائبریری میں مل جائے گی. ابن حجر مکی کی کتاب ہے, مصنف کا نام یاد رکھیں. مصنف کا کیا نام ہے؟ ابن حجر مکی. اس کی کتاب ہے تطہیر الجنان, اور اس کتاب کے اندر جو حوالہ یہ موجود ہے, اس حوالے پر انہوں نے 10 کتابوں کے حوالے دیے اس بات پر. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ میں ہوا میں روڑے نہیں مارتا کہ ادھر کی بات سن کر ادھر کر دی, ادھر کی بات سن کر, یہ بات نہیں. اگر آپ کو ایک بات کا نہ پتا ہو تو میرا اس میں کوئی قصور تو نہیں ہے نا. مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شیعہ کے امام باقر, شیعہ کے امام باقر کی پوتی امیر ابو حنیفہ کی بیوی تھی. اگر آپ کو نہیں پتا تو علیحدہ بات ہے. امام باقر کی پوتی ابو حنیفہ کی بیوی تھی اور موسیٰ کاظم کی بھتیجی امام شافعی کی بیوی تھی.
اللہ اکبر.
اور میرے دوستو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے, میں یہ موضوع آپ کو پھر کبھی سناؤں گا کہ چاروں خلفاء کی رشتہ داریاں 12 اماموں سے اور 12 اماموں کی لڑکیاں 4 اماموں کے گھر. ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، ان چاروں کے گھروں میں، 12 اماموں میں کسی کی بھتیجی ہے، کسی کی بھانجی ہے، کسی کے بھائی کی لڑکی، کسی کے چچا کی لڑکی، یہ ساری رشتہ داریاں، یعنی سنیوں کے جو 4 امام ہیں ان کے گھر میں لڑکیاں 12 اماموں کی، اور 12 اماموں کے گھر میں لڑکیاں ابو بکر کی یا عمر کی یا عثمان یا علی کی. میرے دوست، لڑکیاں ہماری، رشتے ہمارے، دامات ہمارے، امام تمہارے.
کیا بات،
رشتے سارے ہمارے، رشتے سارے اور امام بات ہے. اور تمہارے امام کس دلیل سے، یہ الگ بات ہے. تمہارے امام ہو وہ کوئی دلیل نہیں بنتی، اس لیے کہ ان کا قرآن اور تمہارا قرآن، اور ان کی اذان اور تمہاری اذان، اور ان کی نماز اور تمہاری نماز، اور ان کا کلمہ اور تمہاری کلمہ، اور ان کے رشتے دار اور تمہارے رشتے دار. اور کبھی موقع ملا تو میں جھنگ والوں کو یہ تقریر سناؤں گا کہ حضرت علی کی کوئی بات بھی شیعہ میں نہیں، کوئی ایک بات. میں چیلنج سے کہتا ہوں، نہ داڑھی، نہ مونچھے، نہ عمر، نہ فکر، نہ علم، نہ تقوی، نہ امام، نہ کلمہ، نہ قرآن، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ امام، نہ رشتہ دار، نہ بیٹیاں، نہ بیٹے، کوئی چیز ان سے ملتی نہیں. ٹھیک ہے، وہ کوئی گال پلے پہنتی پہ کوئی نہیں. اب دیکھیے، میں وہ رشتہ داری بتا رہا تھا، امیر معاویہ کی حضور سے 3 رشتہ داری. پہلی رشتہ داری کہ امیر معاویہ کی ایک بہن رسول اللہ کی بیوی، بہن کا نام رملہ، بہن کا نام، اسی کو ام حبیبہ کہتے ہیں. اور ایک لڑکی امیر معاویہ کی، حضرت عثمان کے لڑکے عبداللہ کے گھر، جو رقیہ کے بطن سے تھا، تو پیغمبر کا نواسا عبداللہ بن عثمان امیر معاویہ کا نام. اور اس لڑکی کا نام بھی رملہ، جو نواسے کے گھر میں، نبی کے نواسے کے گھر میں معاویہ کی لڑکی، وہ بھی رملہ، جو نبی کے گھر میں معاویہ کی بہن، وہ بھی رملہ. رشتہ داری مل گئی. اب اگلی رشتہ داری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام ہے میمونہ. کیا نام ہے، سنتے یاد ہے، میمونہ بنت حارث. اس میمونہ بنت حارث کی 8 بہنیں اللاتی بہنیں تھیں. عربی میں اللاتی بہن اس کو کہتے ہیں کہ جن کا باپ اور ہو، ماں اور ہو، ماں ایک ہو، باپ اور ہو، ماں ایک ہو، اس کو اللاتی بہن کہتے ہیں. ایک اخیافی ہوتی ہے، ان کا باپ ایک ہو، ماں اور ماں علیحدہ علیحدہ ہو. اب دیکھیے، یہ جو میمونہ بنت حارث ہے، اس کی 8 بہنیں دوسرے باپ سے تھیں، ماں ان کی ایک تھی، اور وہ جو 8 بہنیں تھیں ان میں 5 بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر تھیں. 5 بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر، بڑے بڑے. تو بھی جوڑ لگ پیا تو جا رہا ہے، اور بھن تو بھرا بھی بجاؤ لگے نے، جان دے نا، بھن تو بھرا بھی تو بجاؤ لگے نے. اللہ ملاقات بڑی ہوئی ہے بھائی، اخبارات بڑا آیا، بی بی سی نے بڑا دسیا بھی، دونوں کی ملاقات، بھن تو بھرا بھی. مثال تو صحیح نہیں، لیکن دو اور بھی اسلام کی تاریخ میں دو مرد اور بیوی، عورت ایسے آئے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک دفعہ ملاقات کی. نہیں آپ نہیں اس پر پہنچے، توجہ کیجیے، وہ غیر مسلم تھے، یہ مسلمان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کا نام مسیلمہ تھا. یہ جو مسیلمہ تھا، اس نے خود نبوت کا دعویٰ حضور کی زندگی میں کر لیا تھا، حضور کے بعد ہی کیا، حضور کی زندگی میں. اور حضور کی وفات کے بعد ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا، جس کا نام تھا سجا، سجا عورت کا نام. اب یہ جو سجا نامی عورت تھی، اکثریت اس کے ساتھ تھی سجا کی طرف، اور اقلیت رہ گئی مسیلمہ کے ساتھ. ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. 35,000 کا لشکر تھا مسیلمہ کے ساتھ، اور 45,000 کا لشکر تھا سجا کے ساتھ. اب دونوں لشکر مقابلے میں آئے، تو یہ جو یمن کا ایک علاقہ ہے، شمالی یمن، وہاں پر ایک بستی ہے الیافا، اس بستی کا غالباً نام ہے. اس بستی میں دونوں کے مذاکرات ہوئے، فوجیں نیچے بیٹھی ہیں، ادھر 35,000 کا لشکر، ادھر 45,000 کا. تو کسی نے کہا مذاکرات کرو. ایک بڑا محل تھا الیافا میں، بڑا محل، اس محل کے اوپر والے بالا خانے میں مذاکرات شروع ہوئے، سجا عورت کے اور مسیلمہ کے، ان دونوں کے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں. وہ جو مسلمہ تھا نا بڑا چالاک تھا, اس نے اپنے جسم پر ایسی خوشبو لگائی کہ جب یہ سجا اندر داخل ہوئی اس کی خوشبو میں گم ہو گئی. تو اس نے مسلمہ نے کہا مذاکرات بعد میں کریں گے کہ نبوتوں کا کیا کرنا ہے, کیونکہ دونوں کا دعویٰ نبوت کا تھا, تو لیکن پہلے ہم آپس میں نکاح کر لیں. یہ حقیقت ہے, یہ میں
نبوت
اچھا تو یہ ہم آپس میں نکاح کر بات بات کی ہے تو پہلے آپس میں نکاح کر لیں تاکہ مسئلہ سارا حل ہو جائے. تو اب وہ عورت اتنی مدہوش ہو گئی کیونکہ مسلمہ کے پاس دلیل تھوڑی تھی, حضور نے فرمایا تھا میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن وہ سجا کہتی تھی کہ حضور کہتے ہیں فرماتے تھے کہ میرے پاس نبی کوئی نہیں آئے گا, یہ تو حضور نے نہیں فرمایا کہ میرے پاس نبی بھی کوئی نہیں آئے گی, میں تو عورت ہوں. اب لوگ اس کے ساتھ مل رہے ہیں, اور یہ بھی بات تھی کہ وہ نئی نئی پڑھ کر آئی تھی, پڑھی لکھی ہوگی شاید, آپ سپورٹ کی فارغ ہو پارا نہیں ہے کوئی پتہ نہیں, تو وہ بڑی پڑھی لکھی تھی. اب جناب وہ آپس میں مذاکرات ہوئے, دونوں کا نکاح ہو گیا, اب صبح سے مذاکرات شروع ہوئے, شام ہو گئی, امتیں باہر بیٹھی ہیں اور دونوں اوپر ان کا نکاح ہو گیا, اور وہ حقوق زوجیت ادا کرتے رہے اوپر. اور اس کے بعد جب دیر ہو گئی تو سجا نامی عورت نے باہر منہ نکال کر کہا لوگوں تمہیں مبارک ہو. میں کیا پتہ نہیں کشمیر فتح ہو گیا اسے ہی. لوگوں تمہیں مبارک ہو. اچھا لوگوں کا کیا مبارک, کہتے ہیں نمازیں پانچ تھی نا, پانچ میں تین نمازیں میرے اور مسلمہ کے مہر میں اللہ نے دے دی, ہم کا ہمارا نکاح ہو گیا, اب نمازیں دو ہیں. اب نمازیں مثال غلط ہے, مثال اس لیے کہ وہ یہ غیر مسلم تھے اور یہ جو دو بڑوں کی ملاقات ہے یہ مسلمان تھے, یہ کیا تھے مسلمان تھے. تو میں بات کر رہا ہوں کہ دو بڑوں کی ملاقات بڑے رنگ دکھلاتی ہے. ایک بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, آپ نے سنا ہے کہ مسلمہ قذاف کو قتل کرنے والے آدمی کا نام کیا ہے, وحشی. لیکن ایک بات یاد رکھیں, وحشی سے کئی مورخین اختلاف کیا کہ وحشی نے مسلمہ کو قتل نہیں کیا, مسلمہ پر حملہ کیا وحشی نے, لیکن مسلمہ کا سر کاٹا امیر معاویہ نے. جاؤ تطہیر الجنان پڑھو, سر کاٹ کر نیزے پر لٹکانے والا معاویہ بن ابو سفیان مسلمہ. اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مسلمہ قذاف کے ساتھ صدیق اکبر کی تین جنگیں ہوئی, ایک جنگ نہیں ہوئی, پہلی دو جنگوں میں شکست ہوئی مسلمانوں, اور تیسری جنگ میں فتح ہوئی جس جنگ کا لشکر کا سپہ سالار خالد بن ولید تھا.
سبحان اللہ.
آئے ہے خالد جب گیا تو وہ صفے چیرتا ہوا گیا, اور ماں نے خالد جیسا بیٹا بھی کوئی جنا. آئے امیر احمد خالد نے جو خالد ابن ولید پر کتاب لکھی ہے وہ لکھتا ہے کہ عرب میں یہ قول مشہور تھا کہ اجازا فن نساؤ ان یلدن مثل خالد, کہ عرب کی عورتیں بانج ہو گئی ہیں کہ خالد جیسا بیٹا پیدا کر سکے. یہ قول مشہور تھا کہ عرب کی عورتیں بانج ہو گئی ہیں کہ خالد جیسا بیٹا پیدا کر سکے. اور وہ خالد ابن ولید جس نے, یہ جو نپولین ہے نا, نپولین مغرب کا ایک جرنیل گزرا ہے, اس نے شام کی پہاڑیوں کو سر کیا تھا جنرل گلب کی موجودگی میں, تو پورے یورپ میں ہنگامہ برپا ہو گیا, وہ شام کی پہاڑیاں سر کی. لیکن امیر احمد خالد کہتا ہے کہ خالد ابن ولید نے ان پہاڑیوں کو تین دفعہ سر کیا تھا اس وقت جب کوئی جہاز نہیں ہوتا. خالد ابن ولید وہ جنرل ہے جس نے 125 لڑائیاں لڑی ہیں اور کسی لڑائی میں شکست نہیں کھائی, چشم فلک نے ایسا آدمی نہیں دیکھا. رسول اللہ نے سیف اللہ کا لقب دیا, وفات کا لقب آیا تو رو رہے خالد, جلولا کی جنگ میں, جنگ جلولا, جنگ جلولا مشہور ایران کے علاقے میں, تو اس جنگ میں خالد ابن ولید بیمار ہو گئے, تو وہاں رو رہے, تو کسی نے کہا خالد کیوں روتے ہو, فرمانے لگے اتنی لڑائیاں لڑی میرے جسم پر 90 نشان ہے تلواروں کے, لیکن میں بستر پہ مر رہا ہوں. روتا رو آئے, اسی وقت ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا خالد رونے کی ضرورت نہیں, آپ کو شہادت کی موت اس لیے نہیں ملی کہ آپ کو رسول اللہ نے سیف اللہ کہا, اللہ کی تلوار کہا, اگر آپ کی گردن کٹ جائے تو اللہ کی تلوار کٹ جائے گی, اس لیے آپ کو شہادت کی موت نہیں ملی, تو یہ نہ کہے کہ اللہ کی تلوار کٹ گئی. کوئی گال پلے بھی پہنی چاہیے کہ میں دوسرے پاس جا رہا ہوں. اب دیکھیے یہ رشتہ داری, حضور کی بیوی کا نام کیا ہے, میمونہ. میمونہ کی بہنیں آٹھ ہیں, ان آٹھ بہنوں
یہ اسماء بنت امیہ سے ہے، یہ صدیق اکبر کی بیوی ہے.
کس کی بیوی ہے؟
اس اسماء بنت امیہ کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا، اور حضرت جعفر کے گھر میں اس اسماء کے دو لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام عبداللہ بن جعفر، دوسرے کا نام محمد بن جعفر. ٹھیک ہے. جب حضرت جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو یہ اسماء بیوہ ہو گئی، تو حضرت علی کی بھابھی بنی کہ نا، کیونکہ حضرت جعفر ان کے بھائی تھے. تو جب یہ بھابھی بیوہ ہو گئی تو حضرت علی نے اپنی اس بیوہ بھابھی کا نکاح کر دیا صدیق اکبر سے. یہ تو سوال خمینی سے کریں گے نا، کہ خمینی اپنی کتاب میں الحکومت الاسلامی میں کہتا ہے کہ ابو بکر مسلمان ہی نہیں تھا، تو سوال حضرت علی سے کریں گے کہ جو مسلمان نہیں تھا اس کو بیوہ بھابھی کیوں دی؟ ٹھیک ہے، اس کو بیوہ بھابھی کیوں دی؟ بیوہ بھابھی کا نکاح غیر مسلم سے کر سکتا ہے کوئی آدمی؟ اچھا اب چھوڑو، اس کے بعد صدیق اکبر کے دو لڑکے، ایک کا نام محمد، لڑکی کا نام ام کلثوم بنت ابی بکر، یہ دونوں بچے اسی اسماء کے وطن سے پیدا ہوئے صدیق اکبر کے گھر. جب صدیق اکبر فوت ہو گئے تو اسی اسماء کے ساتھ خود علی المرتضیٰ نے آپ نکاح کر لیا، اور حضرت علی کے دو لڑکے زید بن علی اور یحییٰ بن علی، وہ دونوں لڑکے اسی اسماء کے وطن سے پیدا ہوئے. سمجھ میں بات آ گئی کہ اسماء ایک ہے، سانڈو بن گئے تین، اسی ایک اسماء کی وجہ سے ہم غلط بن گئے تین. دیکھیے، اس اسماء کا کی ایک چھوٹی بہن ہے جس کا نام تھا سلمہ بنت عمیر، یہ حضرت حمزہ کی بیوی ہے. اس سے چھوٹی ایک بہن ہے ام الفضل بنت عمیر، جو حضرت عباس کی بیوی ہے. اور ان سے چھوٹی بہن ہے قریبۃ الصغرا، جو امیر معاویہ کی بیوی ہے. تو آپ دیکھیے، امیر معاویہ سارے خاندان نبوت کا حمزلہ بنا، سارے خاندان امیر معاویہ پورے خاندان نبوت کا سانڈو بنا کے نہیں بنا. دیکھو، امیر معاویہ حضرت عباس حمزلہ، امیر معاویہ حضرت جعفر طیار حمزلہ، امیر معاویہ حضرت علی حمزلہ، امیر معاویہ اور حضرت حمزہ حمزلہ، امیر معاویہ اور صدیق اکبر حمزلہ، امیر معاویہ اور رسول اللہ حمزلہ. یہ رشتہ داری کو سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آ رہی ہے. ان رشتہ داریوں کا مطلب محبت ہے کہ دشمنی؟ اور یہ جو محمد بن ابی بکر ہے، ایک بات میری یاد رکھیں کہ محمد بن ابی بکر جو صدیق اکبر کا لڑکا تھا، اس کی شادی کس، اس کے ایک لڑکے کا نام تھا قاسم. اس کے ایک لڑکے کا نام، یہ جو لڑکا قاسم تھا، یہ کس عورت کے وطن سے تھا؟ ذرا توجہ میری طرف رکھے، یہ بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں. صدیق اکبر کے لڑکے کا نام کیا ہے؟ محمد. صدیق اکبر کے لڑکے کا کیا نام ہے؟ محمد. اس محمد کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ توجہ میری طرف رکھے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا. شہنشاہ ایران یزدجر، شہنشاہ ایران یزدجر، فاروق اعظم کے دور میں قتل ہوا، اور اس کی دو لڑکیاں قید ہو کر عمر کے دربار میں پیش کی گئی. ایک لڑکی کا نام تھا شاہجہان اور ایک لڑکی کا نام تھا نفیسہ. ایک لڑکی کا نام تھا نفیسہ. شاہجہان کو بعد میں شہر بانو کے نام سے مشہور کیا گیا. حضرت عمر نے فرمایا، چونکہ یہ لڑکیاں بادشاہ کی ہیں، ان کا نکاح میں شہزادوں سے کروں گا. ان کا نکاح بھی کون شہزادہ؟ حضرت عمر نے فرمایا، حسین کو بلاؤ. شہر بانو یعنی شاہجہان کا نکاح کر دیا حضرت حسین سے، اور نفیسہ کا نکاح کر دیا صدیق کے لڑکے محمد، صدیق کے لڑکے. تو اس رشتے داری میں صدیق اکبر کا پوتا قاسم اور علی المرتضیٰ کا پوتا زین العابدین، یہ دونوں آپس میں خالہ‌زاد بھائی ہیں اور نصیر ہیں. یہ دونوں آپس میں خالہ‌زاد بھائی اور مسیر ہیں، ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھو، عمر کے ساتھ ایران کی دشمنی کیوں ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی.
کہ عمر کے ساتھ آج تک ایران اس لیے لگتا ہے کہ ایران کے بادشاہ کی لڑکیاں عمر نے آگے کیوں دی. یہ دشمنی ہے خمینی کو کہ لڑکیاں شاہ ایران کی عمر نے صدیق کے لڑکے کو کیوں دی. عمر نے صدیق کے لڑکے کو, اور اگر ایرانیوں میں غیرت ہو تو وہ عمر کے سامنے سر جھکائے. جہاں لڑکیاں دے دی جاتی ہیں وہاں سر نہیں اٹھایا جاتا. اور تمہارے بادشاہ کی لڑکی ابو بکر کے لڑکے کے گھر میں, تمہارے بادشاہ کی لڑکی علی کے لڑکے کے گھر میں, تمہیں آج تک 1400 سال تھے. یہ تکلیف ہے کہ عمر نے یہ لڑکیاں آگے کیوں دی. اور عمر نے لڑکیاں بے حیثیت لوگوں کو نہیں دی, بادشاہ کی چونکہ لڑکیاں تھیں اس لیے بڑے لوگوں کی لڑکوں کے گھر میں عمر نے یہ بیٹیاں بھیجی. تمہیں عمر کا شکر گزار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک بات اور یاد رکھ, میں نے دعویٰ شروع میں یہ کیا تھا کہ اب عمر حضرت معاویہ کا دور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا دور ہے. دیکھیے, آپ کا پاکستان 3,00,000 مربع میل پر قائم ہے کہ نہیں؟ کتنا جغرافیہ؟ 3,50,000, کراچی سے پشاور تک, کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک. ٹھیک ہے, 3,50,000. اور سعودی عرب کا جغرافیہ سب سے زیادہ ہے, 9,50,000. سوڈان کا دوسرے نمبر پر ہے, 8,25,000. یہ جغرافیہ. اس وقت پوری دنیا میں 180 ملک ہیں اور 45 اسلامی ملک ہیں ان میں, اور 70 جزیرے ہیں, اور پوری دنیا کا جغرافیہ ہے 1,20,00,000 مربع میل. یعنی ساری دنیا جو ہے وہ 1,20,00,000 مربع میل پر قائم ہے, اور باقی سارا حصہ پانی کا ہے. یہ خشکی کا چوتھائی حصہ ہے جس کا جغرافیہ 1,20,00,000 مربع میل ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگلی بات دیں گے. ابو بکر صدیق نے حکومت قائم کی 2 سال 3 مہینے 10 دن تک, 11,00,000 مربع میل پر. عمر فاروق نے حکومت قائم کی 10 سال 6 مہینے 10 دن تک, 22,00,000 مربع میل پر. عثمان غنی نے حکومت قائم کی 10 سال 6 مہینے 10 دن تک, 44,00,000 مربع میل. حضرت علی نے حکومت قائم کی 4.5 سال تک, 22,50,000 مربع میل پر. حضرت حسن نے حکومت قائم کی 6 مہینے تک, 22,50,000 مربع میل پر. اور امیر معاویہ نے جب حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی خلافت ان کے سپرد کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت حسن اور حسین دونوں نے, تو اس کے بعد امیر معاویہ نے حکومت قائم کی 19 سال تک, 64,65,000 مربع میل. 64,65,000 مربع میل پوری دنیا کے نصف سے زیادہ جغرافیہ کا حصہ ہے. اسی لیے نپولین کہتا ہے کہ مسلمانوں نے نصف صدی میں نصف دنیا کو فتح کیا, نصف صدی. اور آپ اسی معاویہ کی بات کرتے ہیں نا کہ جو معاویہ جس نے حضرت علی کے ساتھ قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اختلاف کیا تھا. بس کتنی بات ہے کہ قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے حضرت معاویہ کا طریق اختلاف ہوا. بس اس وجہ سے اس کی یہ ساری حکومت تم نے بلا دی. اس نے 57,000 علاقے فتح کیے, وہ بلا دیے. اس نے روس کے 57 صوبے فتح کیے, یہ بلا دیے. اس نے افغانستان فتح کیا, یہ بلا دیا. اس نے روس فتح کیا, اس نے کابل فتح کیا, اور امیر معاویہ کی فوجوں نے پشاور کا شہر فتح کیا. جاؤ فتح البلدان اٹھاؤ. علامہ بلادری کہتا ہے کہ 45 ہجری میں حضرت سنان ابن مسلمہ ایک صحابی کو امیر معاویہ نے 35,000 صحابہ کا لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ پشاور کا شہر, مہاتما بدھ کی حکومت وہاں موجود ہے, اس کو قتل کر کے اس پشاور کے شہر میں اسلام کی حکومت کا پرچم لہراؤ. چنانچہ امیر معاویہ کا بھیجا ہوا لشکر وہاں آیا اور سنان ابن مسلمہ نے سارا پشاور اور صوبہ سرحد فتح کر کے وہاں اسلام کی حکومت قائم کی. اور پشاور کے 4 میل باہر جو صاحب بابا کے نام پر قبر بنی ہوئی ہے, یہ قبر اسی سپہ سالار کی ہے جو امیر معاویہ نے بھیجا تھا حضرت سنان ابن مسلمہ. اور ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت معاویہ کے بارے میں ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے جس کا ذکر بخاری شریف میں ہے. حضرت معاویہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ ان کو کسی نے کہا کہ قاب بن زہیر ایک صحابی ہے، اس کے پاس حضور کی چادر ہے. امیر معاویہ نے اس کو لینے کے لیے 200 میل تک سواری بھیجی. جب وہ آیا تو امیر معاویہ نے فرمایا کہ یہ چادر مجھے دے دو، مجھ سے ساری حکومت لے لو، یہ نبی کی چادر ہے. تو اس نے حضرت معاویہ کو وہ چادر مفت میں دے دی. تو حضرت معاویہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ چادر میرے کفن میں رکھ دینا، یہ میرے محمد کی چادر ہے صلی اللہ. حضرت معاویہ مدینہ جاتے تو ملک حضرت عائشہ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ جاتے اور رو کر کہتے اماں حضور کے کپڑے دکھاؤ. جب اماں حضور کے کپڑے لاتی تو امیر معاویہ ان کپڑوں کو آنکھوں سے لگاتے اور کپڑوں کو پانی میں بھگو کر وہ پانی جسم پہ مل لیتے اور کہتے میری نجات کے لیے کافی ہے. حضور علیہ السلام مکے میں موجود ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اچانک آپ کی آنکھ کھلی. ام ہانی کا گھر تھا. یہ ام ہانی کون ہے بھلا؟ حضرت علی کی بہن. یہ ام ہانی کون ہے؟ حضرت علی کی سکی بہن. ام ہانی ابو طالب کی سب سے چھوٹی لڑکی. ام ہانی اس کے گھر میں رسول اللہ آرام فرما دے. اچانک حضور اٹھے، دوپہر کا وقت ہے. ام ہانی کہتی ہے میں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، زندگی میں میں نے اتنا خوش نبی کو کبھی نہیں دیکھا، اتنے خوش تھے. میں قریب ہوئی کہ آج پوچھوں کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، آپ بڑے خوش ہیں. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش ہیں. تو ام ہانی کہتی ہیں میں نے حضور کو دیکھا تو حضور فرمانے لگے کہ ام ہانی ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر سمندروں میں میرے دین کی جنگ لڑ رہا ہے. ام ہانی گواہ ہو جا، جو آدمی اس لشکر میں شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا. حضور نے یہ الفاظ فرمائے اور یہ بخاری شریف میں پورے الفاظ ہیں. الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں. حضور نے فرمایا اول جیش یغز البحر فقد اوجب الجنہ، جو آدمی میری امت میں پہلی مرتبہ بحری لشکر تیار کرے گا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے. ام ہانی کہتی ہے جب حضور نے یہ بات فرمائی تو اسی میرے گھر میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس لڑکی کا نام تھا ام حرام. لڑکے کا کیا نام تھا؟ جب اس نے یہ سنا کہ حضور نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ وہ آدمی جنتی جو بحری لشکر میں شریک ہوگا، تو ام حرام کھڑی ہو کر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں. آئے حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ یہ ام حرام ہے، اس کو بھی اس لشکر میں شریک کر. ام حرام کہتی ہے کہ میری عمر اس وقت 17 سال تھی، میں ابھی بچی تھی، چھوٹی عمر کی لڑکی تھی. کہتی ہے کچھ عرصے کے بعد میں مدینہ چلی گئی، میری شادی ہو گئی ایک آدمی کے ساتھ، ایک صحابی کے ساتھ، جس صحابی کا نام ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی. عبادہ بن صامت کے ساتھ شادی ہو گئی. اب کہتی ہے ہم مدینہ میں رہتے تھے، وقت گزر گیا، کافی عرصہ گزر گیا، حضور بھی فوت ہو گئے، ابو بکر کا دور آیا وہ بھی فوت ہو گئے، عمر کا دور آیا وہ بھی شہید ہو گئے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ضرور تھا، ام حرام کہتی ہے کہ حضور نے میرے لیے دعا مانگی ہے کہ میں اس لشکر میں شریک ہوں. میں مروں گا تو مروں گی تو نہیں اس وقت تک جب تک میں اس لشکر میں شریک رہوں، لیکن میں سوچتی تھی کہ وقت پتہ نہیں کب آئے گا. کہنے لگی کہ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا، تو میں اپنے بستر پہ سوئی ہوئی، دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کو دھوپ میں بیٹھی ہوں اپنے شہر میں، مکان کے گھیرے میں، ایک آدمی کہتا ہے او مدینہ کے لوگوں جس نے جنت لے لی ہے ملک شام چلا جائے. کیا پتا ہے؟ تو اس نے کہا امیر معاویہ ملک شام کے گورنر ہے اور حضرت عثمان غنی نے امیر معاویہ کو اجازت دے دی ہے کہ وہ بحری لشکر تیار کریں اور سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑیں. تو حضور نے اس کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی، اس لیے جو جنت لینا چاہتا ہے شام چلا جائے. ام حرام کہتی ہے میری خوشی اتنی ہوئی کہ مجھے کھانا بھول گیا. میں نے اپنے خاوند عبادہ بن صامت کو بلایا اور بلا کر سارا واقعہ سنایا اور عبادہ بن صامت سے کہا عبادہ ساری باتیں چھوڑو، سارا گھر چھوڑو، حویلی چھوڑو، جلدی کرو ملک شام چلے، کہیں جنت ہاتھ سے نہ نکل جائے. ام حرام کہتی ہے کہ میں اپنے خاوند کو لے کر ملک شام چلی گئی. وہاں گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ امیر معاویہ نے ایک کئی میلوں لمبا ایک بہت بڑا کارخانہ لگایا ہوا ہے اور شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹنے کے لیے 40,000 فوجیوں کو مقرر کیا ہے کہ یہ جنگلات کاٹے. ایک طرف جنگلات کی لکڑی پڑی ہے، دوسری طرف وہ کاریگر اور انجینئر بیٹھے ہیں جو بحری جہاز تیار کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ بحری جہاز تیار کرے. امیر معاویہ نے 40,000 فوجیوں کو حکم دیا تھا کہ ایک سال میں بحری جہاز تیار کرو. جب ام حرام کہتی ہے کہ 3 مہینے ہم بڑھائے اور وہاں 3 مہینے کے بعد امیر معاویہ کا وہ بحری بیڑا تیار ہوا. امیر معاویہ نے 1,750 بحری جہاز تیار کر کے وہ جو ہے کل بحری بیڑا بحری اوقیانوس میں اتار دیا.
جب بحر اوقیانوس میں میرے معاویہ نے وہ بحری بیڑا اتارا اور اعلان کیا کہ جو جو آدمی اس لشکر میں شریک ہونا چاہتا ہے شام پہنچ جائے.
تو کہتی ہیں کہ میں اپنے خامت کو لے کر میں بھی حضرت معاویہ کے پاس ہوں. اب میرے معاویہ تخت خلافت پر بیٹھے, میں نے سارا واقعہ جب حضور کا سنایا تو میرے معاویہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں نے کہا امیر المومنین تمہیں مبارک ہو, حضور نے فرمایا تھا اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ, جو پہلی امت میری امت میں پہلی لڑائیوں کا آغاز کرے گا جنتی ہوگا. امیر معاویہ رو رہے تھے, فرماتے تھے اللہ تیرے محمد کی پیشین گوئی اگر میرے ہاتھوں پہ پوری ہو تو اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے. اس کے بعد وہ لشکر تیار ہوا اور اس دوران امیر معاویہ نے ایک ایسا حیرت انگیز کام کیا کہ اس میں 70 جہاز علیحدہ کر لیے اور 70 جہازوں کے لیے پورے شام کے علاقے میں شام کے ملک میں اعلان کیا اردن اور شام میں کہ جتنے قرآن کے قاری ہیں یہاں جمع ہو جائیں. امیر معاویہ نے 7500 قرآن کے قاریوں کو 70 جہازوں میں بٹھا دیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بچوں کے وظیفے میں نے مقرر کر دیے, اب تم نے واپس نہیں آنا. کعب ابن عبید نے کہا کہ میری کیا ڈیوٹی ہے؟ امیر معاویہ نے سنا تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں, جہازوں میں بیٹھو, جہاز سمندر میں دوڑاؤ, تمہیں 10 جہاز ادھر 10 ادھر 10 ادھر 10 ادھر شمال و جنوب مشرق و مغرب سمندر میں اتر جاؤ, جہاں بستی نظر آئے جہاز روکو, لنگر انداز ہو جاؤ, بستی میں داخل ہو جاؤ, ہر آدمی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, جب کوئی آدمی باہر نکلے اس کو اسلام کی دعوت دو. 80 جزیروں میں اسلام ایسے نہیں پہنچا, انڈونیشیا میں اسلام ایسے نہیں آیا, نیروبی میں اسلام ایسے نہیں آیا, حدیث بابا میں اسلام ایسے نہیں آیا, جوہانس برگ میں اسلام ایسے نہیں آیا, ری یونین میں اسلام ایسے نہیں آیا. بعض جب سمندر میں اترے تو پاپا روم نے اپنے ساتھیوں کو روم میں خطبہ دیا, جس خطبے کا پورا متن ایڈورڈ گبن نے اپنی انگریزی کی تاریخ میں لکھا ہے, جس کی 22 جلدیں ہیں, 22 جلدوں میں 7 جلدیں صرف امیر معاویہ کی فتوحات پر ہیں, اس میں عیسائی بادشاہ کا خطبہ لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اوئی سائیو, عرب سے عجم تک اسلام کو عمر نے پہنچایا, اگر معاویہ کا یہ بحری بیڑا بحر اوقیانوس کا سینہ چیر گیا تو اسلام کو یورپ کے دروازے پر پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکے گا. عیسائیت لرزہ برندام ہے, عیسائیت رو رہی ہے. یہ پیغمبر کی حدیث کا مصداق ہے, اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ. چنانچہ ام حرام بھی اس لشکر میں شریک ہوئی, عبادہ بن ثابت بھی شریک ہوئے اور ام حرام کی قبر استنبول میں بنی ہوئی ہے آج بھی, ترکی کے شہر استنبول میں, اور استنبول ہی کو تاریخ کی کتابوں میں قسطنطنیہ کہا جاتا ہے. یہ قسطنطنیہ استنبول کا نام ہے. تو اس استنبول کے قلعے میں آج بھی ام حرام کی قبر بنی ہوئی ہے جو پیغمبر کی حدیث کی مصداق بن گئی. وہ نبی کی اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آ گیا, اس حدیث کے مصداق امیر معاویہ بنے کہ نہیں بنے؟ تو پیغمبر اپنی حدیث پہ امیر معاویہ کو جنتی کہے, اس پر جنت واجب کہے, اور کوئی کتا اس امیر معاویہ کو بھونکے وہ زبان گدی سے کھینچ کر کتوں کے آگے ڈالنے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ کہتے جی چلو ساری باتیں چھوڑو, امیر معاویہ اور حضرت علی کی لڑائی نہیں ہوئی. میں نے کہا ہوئی؟ کہنے لگا جی دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں دونوں میں ایک جھوٹا ضرور ہوتا ہے, ایک سچا ہوتا ہے. میں نے کہا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں دونوں میں جھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا. اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا ہو چکا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں ہو چکا ہے, میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے. میں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام سور پہاڑ پر گئے, واپس آئے تو قوم بچڑے کو پوج رہی تھی, کہا تھا کہ قوم دیکھو قوم کی حفاظت کرنا, لیکن واپس آئے تو قوم اپنے اوقات میں نہیں رہی اور بچڑے کو پوج رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور ان کو گھسیٹنا شروع کر دیا, بازار میں گھسیٹ رہے. حضرت ہارون نے رو کر کہا ابن ام لا تخذلنی یتیما ولا براثی, اے میرے ماں جائے بھائی خدا کے لیے میری داڑھی نہ پکڑو, میرے بالوں کو نہ گھسیٹو, قرآن کہتا ہے. میں نے کہا دیکھو دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں قرآن ان کی لڑائی کا ذکر کرتا ہے, ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر دکھاؤ. اور انہوں نے کہا یہ تو دونوں نبی تھے. ہائے, میں نے کہا نبی تھے تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا دونوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. میں نے کہا دو نبیوں کو ہو سکتی ہے, دو امتیوں کو بھی ہو سکتی ہے. موسیٰ اور ہارون لڑ کر سچے ہیں تو علی بھی معاویہ اور معاویہ بھی لڑ کر سکتے ہیں. نہ اس کی عظمت پہ کوئی داغ ہے نہ اس کی عظمت پہ کوئی داغ ہے. امیر معاویہ علی سے جدا نہیں, علی معاویہ سے جدا نہیں. اختلاف آپس کا خطقات علی نے عثمان کے بدلے پر تھا, نہ ان کی نیت میں کچھ فطور تھا نہ ان کی نیت سے فطور تھا. حضرت علی اپنی جگہ نیک نیت سے, معاویہ اپنی جگہ نیک نیت سے. اس ایک چھوٹے سے واقعے پر اس معاویہ کی 60 سالہ حیرت انگیز کہانیوں کو بلانا دانش مندی نہیں ہے. ہے دانش مندی؟ ایک سلمان رشدی اس جیسے سلمان رشدی اور بھی یہاں کئی موجود ہیں, ہے نا؟ جو صحابہ کو بھونکتا ہے وہ سلمان رشدی کا چیلا. اور خمینی نے اتنی بڑی چلاکی کی, ایسی چلاکی کم لوگ کرتے ہیں. اس نے کہا جی 60 لاکھ ڈالر مقرر کرتا ہوں جو اس کا سر لائے تاکہ وہ اچھی طرح چھپ جائے, تاکہ وہ چھپ جائے اور اس کو کوئی قتل نہ کر سکے. بھائی آپ 60 لاکھ ڈالر مقرر کرتے ہیں, آپ کے پاس حکومت موجود ہے, آپ 2 آدمیوں کو خفیہ بھیج کر اس کو قتل کرا دیں, بات ختم ہو جائے. آپ اخبار میں 60 لاکھ ڈالر کا اعلان کرتے ہیں تاکہ برطانیہ کی حکومت اس پر پیرا لگائے اور اس کو کبھی بھی کوئی قتل نہ کر سکے. بھائی آپ تو اس کا تحفظ کرتے آپ کہتے ہی نہیں, اور پھر 60 لاکھ ڈالر آپ نے نبی کے دشمن کا مقرر کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ پوری دنیا کا 1 ارب مسلمان اتنا لاوارث ہے کہ اپنے نبی کی عزت کی حفاظت بغیر پیسوں کا نہیں کر سکتا, اس لیے تم نے کرائے کا قاتل تلاش کرنے کی بات کی ہے. مجھے بتاؤ غازی علم الدین نے بھی کسی سے پیسہ لیا؟
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت صحابہ علامہ فاروقی صاحب.
اور راجپال نے کتاب لکھی نعوذ باللہ رنگیلا رسول, تو اس کے خلاف عدالت میں مسلمانوں نے کیس کیا. عطا اللہ شاہ لاہور پہنچے تو بتایا کہ کل عدالت نے فیصلہ راجپال کے حق میں کر دیا کہ اس میں نبی کی گستاخی نہیں, حالانکہ اس میں رسول اللہ کا مذاق اڑایا گیا. عطا اللہ شاہ نے یہ بات سنی تو شادی کی آنکھوں سے خون نکل آیا. وہ عطا اللہ شاہ جس کے بارے میں بڑی عجیب بات کہی ظفر علی خان نے, وہ کہتا ہے خطیب اعظم عرب کا نغمہ اجل کی لہر میں سنا رہا ہے, وہ خطیب اعظم عرب کا نغمہ اجل کی لہر میں سنا رہا ہے, وہ سرے سمن سے چہا رہا ہے, سرے لگا مسکرا رہا ہے. میں اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سے ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے تاریخ کی زمین پر ٹک دیا جل بلا رہا ہے. اور بتائیے سب خالی راول پنڈی کی جیل میں تھے تو شاید کتنے کئی سال گزر گئے تو ملاقات کی لیا کوئی مجھے باہر نہیں آیا تو تحجت کا وقت تھا. عطا اللہ شاہ نے بے ساختہ دو شیر پڑے, ساری جیل میں آگ لگ گئی. شیر کیا تھا؟ قیامت تھی. عطا اللہ شاہ نے کہا زندگی کی اداس راتوں میں, زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا سا ٹمٹم آتا ہے, اے ہوا اسے دور کر دے ڈھل چکی ہے رات ہم کم آتا. اور اب ذکر میں چھوڑے مستی کا, اب نام لے پیمانے کا, تو ساتھی میں رہا تو بابا کشو پر لکھ گیا میرانی بولو. وہ عطا اللہ شاہ ہائے آنکھوں سے خون اترا, عطا اللہ شاہ کی آنکھوں سے خون اترا ہے. میرے والد صاحب مولانا محمد الجام آباد رحمۃ اللہ علیہ شادی کے ساتھ ہیں ساری زندگی, وہ فرماتے تھے کہ ہم نے خود تو اپنی آنکھوں سے یہ بات نہیں دیکھی لیکن شادی کو جب لوگوں نے دیکھا وہ حیران تھے کہ عطا اللہ شاہ نے جب یہ سنا کہ عدالت نے فیصلہ کیا کہ اس کتاب میں نبی کی تعلیم ہے تو شادی تڑپتے تڑپتے تھے, ساری آنکھ تڑپتے رہے اور عراضی سے کہا مر جاؤ بیٹھ جاؤ. یہ 1924 کی بات ہے. عطا اللہ شاہ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ, پریشان تھی. صبح عطا اللہ شاہ نے اعلان کیا, اعلان کرو لاہور کی گلیوں میں کوچوں میں کہ موتی دروازے پر عطا اللہ شاہ خطاب کرے گا. صبح کو اعلان ہوا, رات کو 1 لاکھ انسانوں کا اجتماع تھا, 1 لاکھ موتی دروازے اور اس سٹیج پر دیکھو علامہ نوشا کشمیر تھا, اس سٹیج پر احمد سنگھ سادان رحم تھا, اس سٹیج پر ظفر علی خان حبیب الرحمان لدھیانی یہ لوگ بیٹھے تھے. ہمارا حبیب الرحمان لدھیانی کھڑے ہوئے بار بات پیش کرنے کے لیے کہ راجپال کی کتاب پابندی لگائے یہ کرو. عطا اللہ شاہ نے کاغذ کھینچ لیا, کاغذ پھاڑ دیے. عطا اللہ شاہ نے کہا حبیب الرحمان قراردادوں کا وقت گزر گیا. عطا اللہ شاہ نے کہا وہ ہاتھ نہ رہے جس ہاتھ نے کتاب لکھی, یا وہ آنکھ نہ رہے جس نے دیکھی, یا وہ کان نہ رہے جس نے سنی. شادی نے کہا لاہور جاؤ, اتنے لوارت پیدے ہو کہ تیرے پیغمبر کی عزت لاہور کے بازاروں میں بکے اور تو چپ کر کے ناچتا پھرے. تیری جوانی, تیری جوانی, تیری قوت, تیری حیبت, تو تارک ابن زیاد کا وارث ہے, تو خالد ابن ولید کا وارث ہے, تو ابو رافع کا وارث ہے, تو صحاب الدین غوری کا وارث ہے. اور لاہور جو وہ دیکھو عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ سروں سے دوپٹے اتر کر ہاتھوں میں دوپٹے ہیں اور نبی کی بیویاں ہیں, سامنے لاہور میں تمہاری کھڑی ہیں اور تمہارے دروازے پر چل کر آئی ہیں کہ لاہور جو تم یہاں سو رہتے ہو اور رسول اللہ لوگوں میں تڑ رہے ہو. ہمارے تعلق شاہ نے اس انداز سے بات کہی ہے کہ سارے مجمع میں آگ لگ گئی, لوگ اونچی اونچی رو رہے تھے اور پچھلی کتا پچھلی طرف سے عورتوں نے اپنے بچے اٹھا کر تعلق شاہ پر پھینک. بس وہ کیا بات تھی تعلق شاہ کی کہ رات نہیں گزری ایک ٹانگے والا جو جیسا سننے آیا ہوا ٹانگا پڑتا تھا, اس کا بھائی تھا, لگار اس کا بھائی تھا, وہ اپنے بھائی کے کھوکھے میں گیا اور وہاں سے چھڑا نکالا. فجر کا سورج طلوع ہونے سے پہلے راج پال کو بہنوں میں چین کر چکا تھا. ہوتا رہا بھی ایسے اگر خدائی بدل کر کے اس کو چھپا نہ دیتا, انہوں نے اس کا پیسہ مقرر کر کے اس پر پہرہ بٹھا دیا ہے برطانیہ کا, بٹھایا ہے اور اپنے کفر پر پردہ ڈال لیا. بنانا پر اور یہ ہم اس کے پاس حکومت ہے, اس کا پرب گنڈا ہے اور پوری دنیا میں شیعہ پرب گنڈا. دیکھو یہ بڑا آج کے رسول ہے, یہ اچھا آج کے رسول ہے جو اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ حضور اپنے مشن میں ناکام ہو گئے, جو اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جن کے بارے میں سنایا کہ عمر بے بعد مزہ ہوتا تو کیوں ہوتا, اور انہوں نے اس کو لکھتا ہے کہ وہ کافر تھا. یہ سلمان رشدی کی نسل سے اس کا تعلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں بات ٹھیک ہے. جو میں نے تقریر کی ہے اس تقریر کا اکثر حصہ اس چارک میں موجود ہے. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ چارک, اس چارک کا نام ہے امیر معاویہ اور اہل بیت, حضرت امیر معاویہ اور خاندان نبوت کے تعلقات اور ان کی فتوحات. امیر معاویہ بہت جامع اور خوبصورت چارک ہے, سارے دوست جتنے یہاں موجود ہیں چند اس کے چارکوں کے سامنے اسٹال پر ہیں. ہر سنی صرف 6 روپے کا دیا ہے, ہر نوجوان ہر بزرگ یہ چارک اپنے گھروں کی زینت بنائے. برکت والا چارک ہے, اس میں بڑی معلومات ہیں, 70 کتابوں کا یہ نچوڑ ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک کتاب ہے رشتہ فاروق علی, جو حضرت علی اور حضرت عمر فاروق کے قریبی تعلقات رشتے داروں کے, یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک کتاب ہے خلافت راشدہ جنتری, سارے سنی امامیہ جنتری سناشری جنتری کے بجائے یہ خلافت راشدہ جنتری کا مطالعہ کریں, بڑی معلوماتی چیز ہے. اور اس کے علاوہ تین کتاب ہے شیخ عبد القادر جیلانی وہ جو ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دوستوں کو بات کرنا, ہماری کتائیں بڑے فرما, جو کچھ بیان کر اس کو قبول فرما, ہمیں محبت نصیب فرما, دوست کی شفاعت نصیب فرما, اس جلسے کو قبول فرما. اے اللہ یہ مدرسہ بنا کر اسلام کو ترقی عطا فرما, جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کے علم میں برکت عطا فرما, جو لوگ تعلیم کر رہے ہیں ان کے تعلیم میں برکت عطا فرما, ہمارے پاس جمع کرنے والے ملا اللہ غیر مدد فرما اور غیر مدد فرما. اے اللہ العالمین حضور کی محبت نصیب فرما, اور جو عمر فاروق یونیورسٹی ان کا اسلام آباد روڈ سمنی کو بنا رہے ہیں, بتائیں کہ آپ لگا دیں عمر فاروق یونیورسٹی جس میں علماء کو روز پائی جائے گی, اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس یونیورسٹی کو بنا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مدد والے کا میرے بھی
خزانے آپ کے, 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 خزانے آپ ک کہے سب زمانے آپ اور ذرہ ذرہ آپ کی سچی سالت کا گواہ کر کر آپ کی سچی سالت کا گواہ ذرے ذرے کی صبح پر ہے کرانے آپ کے ذرے ذرے کی صبح پر ہے کرانے آپ کے ذرے ذرے کی صبح پر ہے کرانے آپ کے برس سے پاس ہے یہ سب زمانے صلی اللہ میرے اللہ کے خزانے ہیں خزانے آپ کے اور رہ گئی گردے سفر بن کر سجیلی آپ دیکھ سکے آسمان پر ایک لائن اس طرح کا بول کر میرا طرح بتا رہا تھا یہ کیا ہے بتاؤں سبحان اللہ بولا
اور آ گئی گردے سفر آ گئی گردے سفر بن کر سجیلی
میں ہے ستاروں کی انانے آپ کے جہان تیرے آقا دے بابو ہستی کئی دل تک تیرے تعداد گئے او بابو آقا دے مہجبین کتے کے بہتے سچے جگتے او دے رہ گئے پر صادق اور امین کتے ایک طرف سدی کے اکبر ہے ایک طرف روح اتنا عرصہ اور ایک ایک لمحہ سے شدت بھرا اپنے بات کہا کر کے تھا کہ نہیں بتاؤں گا خدا کو بتاؤں گا بڑا ہمیں گھر میں میں کیا بڑے بڑا شیرت کار میں شہر بتاؤ مجھے ہمیں بھی چار سات چھوڑو اللہ کے دربار میں سب کچھ چھوڑ کے رکھ دوں گا انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ کر دین کے ساتھ کر اسلام کے ساتھ کر صحابہ کے ساتھ قرآن کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ جناب میرے بڑے بھائی بہت ہی
تم تو صدیق کی غیرت ہر رات ہوتی ہوگی. دل ہے ایسے کون کر سکتا ہے دل ہے تو جو کہ نظرا ایک طرف صدیق اکبر ہے یہ بھی وزیر وہ بھی وزیر یہ بھی وفادار وہ بھی یہ ہجرت کا ساتھی وہ میرا کا ساتھی. اب تو جو ہو یہ بھی رازدار یہ بھی رازدار صدیق اکبر بھی رازدار. ہر کن ہے کہ جبریل راز بتانے والا ہے صدیق راز چھپانے والا ہے. تو جو ہوگا
ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے لیے ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے لیے میرے اللہ کے خزانے ہیں خزانے ہیں یہ سب زمانے آپ کے میرے اللہ کے خزانے ہیں خزانے. اور
سوچ تم اچھی شان طاقت حضور
سوچ تم بلند. اب یوں کہنا چاہتا ہوں حیرتیں گم ہو گئی ہیں دانتے ہیں حیرتیں گم ہو گئی دانتے ہیں حیرتیں گم ہو گئی
سنیں گے بیٹھو گے صبح تک بیٹھو گے غور سنیں گے کرب کے لیتے ہیں بدرو
راستہ تک تیر ہی ان کی نگاہ آقا راستہ
رکھتا تک تیرا یہ ان کے بگاڑے آپ کا ہاتھ تمہیں رسولوں کی دعانے آپ کو صلی اللہ ہو آپ کے ہاتھ چلے رسولوں کی دعانے آپ کے فرش سے تا عرش ہے یہ سب زمانے آپ کے
اور تیرا فاروق تیرا عثمان حیدر و حسن و حسین زور سے
تیرا فاروق تیرا عثمان حیدر و حسن و حسین
ہم چیر امید جنگ جیسے ہے دیوانے آپ کے
آپ نے میرا خیال یہ شعر نہیں سمجھا پوری توجہ کے ساتھ سماپت کروائیں حق تو نہیں گئے
کیا کہہ رہا تھا بھائی تیرا فاروق سبحان تیرا عثمان
سبحان
تیرا حیدر حسن و
میرے جلدی جاگ جگا دے دیدار دیا تسیاں اکھیاں دیو میرا مالک پیاس بجھا دے تے جدی شان لکھ دے پر دے گزری گزری او درو سا پاس لکھا دے جدے شہر دیاں توں قسماں کائیاں اتے طاہر نوں دفنا دے
ٹھکانوں تے حقیقتاں ہے ٹھکانے آپ کے سب ٹھکانوں تے حقیقتاں ہے ٹھکانے
اور پھر آپ نے کرتا ہوں سجنا
آج چندا والا نے ہے جگ کو شاد کا آج چندا ذکر تیرا آج چندا والا نے ہے جم گٹو شوق کا ذکر تیرا سننے آئے ہیں دیوانے آپ کے
آج چندا والا نے ہے جم گٹا میں بھی پیاسوں کا اچھا
آج چندا والا نے ہے جم گٹو شاک کا تیرا سننے آئے ہیں دیوانے آپ کے ذکر تیرا سننے آئے ہیں آپ کے دیوانے آپ کے ذکر تیرا سننے آئے ہیں
اور بس ختم کرتا ہوں سب مدینے کا سفر ہو ہائے او کب ہوتا ہے حاضری محفل سید سے روشن ہے نگینہ تیرا تا قیامت رہے آباد مدینہ تیرا کب مدینے کا سفر ہو او کب ہوتا ہے حاضری
خواب اکثر مجھ کو آتے ہیں سہانے آپ کے خواب اکثر مجھ کو آتے ہیں سہانے آپ کے خواب اکثر مجھ کو آتے ہیں سہانے آپ کے میرے اللہ کے خزانے ہیں خزانے آپ کے عرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے آج آزم تار کے آیا ہے جرنیل سپاہ صحابہ دا
آج آزم تار کے آیا ہے جرنیل سپاہ صحابہ دا
آج آزم تار کے آیا ہے جرنیل سپاہ صحابہ دا
آج آزم تار کے آیا ہے جرنیل سپاہ صحابہ دا
آج آزم تار کے آیا ہے بج گئی پیاس اجے سیاں دی بج گئی پیاس اجے سیاں دی بج گئی پیاس اجے سیاں دی اللہ نے کرم فرمایا ہے جرنیل